मंगल 16 फरवरी के सैरबीन के साथ शफी नतीजा मई का सलाम। सऊदी अरब की 20 से ज्यादा मुल्कों की इत्तेहादी अफवाज की जंगी मशकें, हदफ इंसदाद दहशतगर्दी। पाकिस्तान पर किस किस्म का दबाव है?
आप पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ता हुआ देख रहे हैं कि पाकिस्तान सिक्योरिटी अम्ब्रेला को एक्सटेंड करे सऊदी अरब और दूसरे खलीजी ममालिक पर।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। वजारत खारजा पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मुसल्ला अफवाज के जेर कमान 20 इस्लामी मुल्कों की अफवाज की मुश्तरक फौजी मशकों में पाकिस्तानी अफवाज की शमूलियत की तस्दीक की है और कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की क्यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ बनने वाले मुल्कों के इतिहाद का हिस्सा है। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफा के शोबे में कई दहाइयों से एक दूसरे के साथ तआवुन कर रहे हैं, जिसमें फौजी मशकों के अलावा तरबियत का अंसर भी शामिल है। तर्जुमान का कहना है कि तरबियत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत मुतादिद फौजियों को सऊदी अरब भिजवाया जाता है, जबकि इसके अलावा सऊदी मुसल्ला अफवाज के अहलकार पाकिस्तान में भी तरबियत हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि इसी तनाजुर में दहशतगर्दी से निपटने के लिए सऊदी अरब में जारी मशकों में दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान के मुसल्ला अफवाज के अहलकार भी हिस्सा ले रहे हैं।
पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि पाकिस्तान में कलदम तंजीम दौलत इस्लामिया के वजूद से इनकार नहीं है, मगर इस तंजीम की क़यादत पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। आज टैक्सिला में एक तकरीब से खिताब के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस शिदत पसंद तंजीम की तंजीमी क़यादत मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में है, जहाँ पर यह तंजीम अपनी बका की जंग लड़ रही है। पाकिस्तान में एक फौजी अदालत ने जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किए जाने वाले एक भारतीय शहरी को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। नामा निगार रिफतुल्लाह और अक्सई।
अदालत की तरफ से सजा सुनाए जाने के बाद मुलजिम हामिद निहाल अंसारी को सेंट्रल जेल पिशावर मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम को आर्मी एक्ट के तहत सजा के खिलाफ अपील दायर करने का हक हासिल है। सरकारी जराये के मुताबिक मुलजिम हामिद निहाल अंसारी ने तफ्तीश के दौरान इस बात का एतराफ किया है कि वो गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान से तुरखम के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए और उनकी आमद का मकसद जासूसी करना था। बताया जाता है कि मुलजिम के कब्जे से हसास नवीयत के नक्शे और कुछ दीगर दस्तावेजात भी बरामद की गई है। मुलजिम ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए फेसबुक पर 7 अकाउंट खोल रखे थे, जबकि उन्होंने 30 के करीब ईमेल पते भी बनाए हुए थे।
भारत में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रहनुमा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक उस्ताद एस ए आर गिलानी को भी हिरासत में ले लिया है। तफसील सुनिए मासूमा मलिक से।
प्रोफेसर गिलानी को गद्दारी के इल्जाम में आज सुबह हिरासत में लिया गया है। उन्होंने दिल्ली प्रेस क्लब में अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर एक प्रोग्राम मुनाकिद किया था। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने अफजल गुरु की हिमायत में नारे लगवाए थे। इससे कबल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के लीडर कन्हैया कुमार को गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के असातिज़ा तलबा और मीडिया के कुछ इदारों की जानिब से एहतजाज किया गया। कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हड़ताल का ऐलान किया गया है, जबकि दीगर 40 यूनिवर्सिटियों ने भी तलबा के साथ यकजहती का इजहार किया है।
बांग्लादेश के दारुलहुकूमत ढाका की पुलिस ने एक पब्लिशर को इन इल्जामात के बाद गिरफ्तार कर लिया है कि उनकी कंपनी ने इस्लाम के बारे में एक नाजेबा किताब शाया की है। पब्लिशर शमसुल जोहा मानिक ने ढाका बुक फेयर में एक स्टॉल लगाया था, जिसे भी बंद करवा दिया गया। दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले बाज़ इस्लामी ग्रोहों ने उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया था। रूस ने शाम में अस्पतालों पर बमबारी के वाक़े के बाद तुर्की की जानिब से उस पर लगाए जाने वाले जंगी जराइम के इल्जाम की तरदीद की है। शाम के शिमाली इलाके में गुज़िश्ता रोज़ फ़िज़ाई हमलों में एक स्कूल और 4 अस्पतालों को निशाना बनाया गया था, जिसमें 50 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि फ्रांस और तुर्की ने इन हमलों को जंगी जुर्म करार दिया था। तुर्की के वजीर खारजा ने इन हमलों की जिम्मेदारी रूसी फ़िज़ाइया पर आयद की थी। रूसी ऐवान सदर क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्को ने इन इल्जामात की तर्दीद करते हुए कहा कि जो इस ज़मन में बयान दे रहे हैं वो इन इल्जामात को साबित करने के काबिल नहीं हैं। तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म अहमद दाऊद ओग्लो ने पार्लियामेंट में हुकुमरान जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के अराकीन से खिताब में कहा कि रूस अपने शर्मनाक इकदामात की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर रहा है। उधर शामी सदर बशार अल असद ने आलमी ताकतों की जानिब से शाम में जंगी इकदामात और कार्रवाइयां रोकने के मंसूबों पर शकूक का इजहार करते हुए कहा है कि उन पर अमल करना मुश्किल होगा। گزشتہ ہفتے شام کے بحران پر جرمنی میں ہونے والے مذاکرات کے بعد عالمی طاقتیں شام میں جنگی اقدامات اور کارروائیاں روکنے پر متفق ہو گئی تھیں. تاہم یہ جنگ بندی دولت اسلامیہ اور النصرہ فرنٹ جیسے شدت پسند اور جہادی تنظیموں کے لیے نہیں تھی. اور تیل پیدا کرنے والے چار ممالک سعودی عرب، قطر، وینزویلا اور روس نے تیل کی پیداوار کو موجودہ سطح پر برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے. یہ اعلان چاروں ممالک کے وزراء کی دوحہ میں ملاقات کے بعد کیا گیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے فرمایا ہے کہ پاکستان میں کالعدم تنظیم دولت اسلامیہ کے وجود سے انکار نہیں، مگر اس تنظیم کی قیادت پاکستان میں نہیں. اس کا حوالہ ذرا دیر میں، پہلے سیربین کا بڑا موضوع. روس نے شام میں اسپتالوں پر بمباری کے واقعے کے بعد لگنے والے جنگی جرائم کے الزامات کی شدت سے تردید کی ہے. روسی ایوان صدر کرملن کے ترجمان نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جو اس زمین میں بیانات دے رہے ہیں وہ ان الزامات کو ثابت کرنے کے قابل نہیں ہیں. تفصیل کے ساتھ غزنفر حیدر.
شام کے شمالی علاقے میں پیر کو فضائی حملوں میں ایک سکول اور چار اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 50 افراد ہلاک ہو گئے تھے. فرانس اور ترکی نے ان حملوں کو جنگی جرائم قرار دیا ہے. ترکی کے وزیر خارجہ نے ان حملوں کی ذمہ داری روسی فضائیہ پر عائد کی تھی. ترکی کے ایک اعلی اہلکار نے کہا تھا کہ وہ شام میں زمینی کاروائی کی حمایت اور معاونت کرے گا، لیکن صرف اپنے بین الاقوامی اتحادیوں کے ساتھ. ایک سرکاری اہلکار کا مزید کہنا تھا کہ ترکی کی طرف سے شام میں یک طرفہ کاروائی نہیں کی جائے گی. شام میں پیر کو ہونے والے فضائی حملوں میں ترکی کی سرحد کے قریب واقع اعزاز کے قصبے میں دو اسکول اور ہسپتالوں کو، اور مرات النعمان میں دو مزید ہسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. مرات النعمان میں واقع ہسپتال فرانسیسی طبی تنظیم میڈیسین سان فرنتیر کے زیر انتظام چلایا جا رہا تھا. تنظیم نے ہسپتال پر حملے کو دانستہ قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی تھی.
غزنفر حیدر کی رپورٹ. سعودی عرب میں 20 ملکوں کی افواج کی مشترکہ فوجی مشقوں میں پاکستانی افواج کی شمولیت کے بارے میں دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب دفاع کے شعبے میں کئی عشروں سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جس میں فوجی مشقوں کے علاوہ تربیت کا عنصر بھی شامل ہے. ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ تربیت کے مختلف پروگراموں کے تحت متعدد فوجیوں کو سعودی عرب بھجوایا جاتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ سعودی مسلح افواج کے اہلکار پاکستان میں بھی تربیت حاصل کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسی تناظر میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب میں جاری مشقوں میں دوسرے ممالک کی طرح پاکستان کی مسلح افواج بھی حصہ لے رہی ہیں. ترجمان کے بقول دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ معاہدے کے تحت پاکستان کی مسلح افواج کا ایک چھوٹا سا دستہ سعودی عرب میں تعینات ہے. واضح رہے کہ ان فوجی مشقوں میں 34 مسلم ممالک میں سے 20 ملکوں کی افواج حصہ لے رہی ہیں، جو سعودی عرب کے زیر کمان دہشت گردی کے خلاف بنائے گئے اتحاد میں شامل ہیں. اسی زمین میں میں نے سعودی عرب میں صحافی راشد حسین سے بات کی. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہا کہ یہ مشقیں ہو کس مقام پہ رہی ہیں.
یہ جو ناردرن بارڈر سے حفظ الباطن کا شہر ہے وہاں ہو رہی ہے، اور اس میں 20 کے قریب ممالک شامل ہیں.
اچھا، نام کیا رکھا گیا
اس کو؟ ناردرن شمالی ایک جھونکا یا شمالی طاقت.
اچھا، اس مش میں راشد صاحب کون کون سے ممالک اور ان کی کتنی کتنی افواج شرکت کر رہی ہیں؟
دیکھیے، جو ممالک ہیں ان میں جی سی سی، خلیج تعاون کونسل کے اکثر ممالک ہیں، کچھ افریقن ممالک ہیں، مصر کا ایک بڑا کنٹنجنٹ ہے، پاکستان ہے اس میں، ملیشیا نے نہیں کہہ دیا ہے، ملیشیا کا کہنا یہ ہے کہ اس کے لوگ نہیں شامل ہیں. تو اس طرح سے یہ اکثر یہ جو مسلم ممالک ہیں ان کا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سنی مسلم ممالک کا ایک قسم کا ایک گروہ ہے جو یہاں جمع ہوئے ہیں سارے ممالک کے، اور حرف الباطن میں سب جمع ہیں. یہ 21 دن غالباً چلے گی, یہ 14 فروری سے شروع ہوئی ہے اور 6 مارچ کو غالباً یہ ختم ہوگی. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اب تک کا اس خطے کا سب سے بڑی فوجی مشقیں ہیں جو ہو رہی ہیں, اور اس سے یقیناً کچھ نہ کچھ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے.
یہ آپ بالکل صحیح جگہ پر آ گئے کہ تو میسج کس کو دیا جا رہا ہے, اور انسداد دہشت گردی کی اس فوجی مشق کا ہدف ہے کون, دہشت گرد گروہ کون سا ہے, کس ہدف کا نام لیا جا رہا ہے؟
دیکھیے اس میں آپ کو ان کے تھریٹ پرسپشنز کو سمجھنا ہوگا کہ جو سعودی عرب کے اور اس خطے کی جو تھریٹ پرسپشنز ہیں. دہشت گردی میں داعش بھی ایک دہشت گرد بالکل ہے, لیکن وہ ایک دہشت گرد ہے. حزب اللہ بھی دہشت گرد ہے ان کی نظر میں. ایران سے بھی ان کو بہت سے خطرات درپیش ہیں. سیریا کے متعلق ان کو خصوصاً بشار الاسد کی حکومت کے متعلق ان کے بہت سے سوالیہ نشانات ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کا خاتمہ ضروری ہے اگر خطے میں اسٹیبلٹی آنی ہے. تو یہ سارے پرسپشنز تھریٹ پرسپشنز ہیں ان کے, اور ان تمام تھریٹ پرسپشنز کو یہ ایک سگنل دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی پیش رفت سعودی عرب کے خلاف کرنے کی کوشش کی تو یقیناً یہ سارے ممالک ان کے ساتھ ہوں.
اچھا, ایک تصور اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ سعودی عرب اس قسم کا کوئی کام نہیں کرتا تا وقت کہ امریکہ بہادر نے قبر پہ ہاتھ نہ رکھا ہو اور اس کے آشیرواد نہ حاصل ہو. تو یہ جو فوجی مشقیں ہو رہی ہیں, کیا یہ مانا جائے کہ اس ان کو امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے؟
شخصی اس کو مختلف تناظر میں دیکھنا پڑے گا کہ اب امریکہ کا اس خطے میں اور خصوصاً جو خلیجی عرب ممالک ہیں ان پر کتنا زور چلتا ہے. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ یہاں ایک بڑی زبردست قسم کی تبدیلی واقع ہوئی ہے. اب سے 6-8 مہینے سال بھر یا 2 سال پہلے تک اس پورے خطے کا انحصار امریکہ پر ہوتا تھا, اور خصوصاً جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں. لیکن باراک اوباما کے آنے کے بعد سے ایک تبدیلی واقع ہوئی ہے کہ انہوں نے وہ جو ایک امریکہ کی ایک اسرٹیو قسم کی فورن پالیسی ہوتی تھی اس خطے کے حوالے سے, لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے بڑی حد تک ایک پیسو رول اختیار کر لیا ہے, اور جس سے اس پورے خلیجی علاقے میں جو تیل کی دولت سے مالا مال ہے اس میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. اب یہ ضرور ہے کہ یہ امریکہ نے یہ پیسو رول کیوں اختیار کیا, اس کی بہت سی توجیحات پیش کی جاتی ہیں, جن میں ایک یہ بھی ہے کہ اب امریکہ کا تیل کے لیے اس قدر دار و مدار انحصار خلیجی عرب ممالک پر نہیں ہے جیسا کہ پہلے ہوا کرتا تھا, چنانچہ وہ کسی حد تک ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی لینے کی پوزیشن میں ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ جب سے امریکہ نے پیسو رول اختیار کیا ہے تو بہت سے معاملات کو یہاں کے خلیجی ممالک خصوصاً سعودی عرب, جہاں ایک حکومتی سطح پہ ایک جنریشنل چینج بھی دیکھا جا رہا ہے, انہوں نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. چنانچہ یہ کہنا کہ یہ سب کچھ امریکہ کی ایما پر ہو رہا ہے, مجھے اس سے بہت زیادہ اتفاق نہیں ہے. یہ خطے کے ممالک نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ایک نئی عام وبا پھیلی ہے, اور یہ اس کا شاخسانہ ہے.
تو کیا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں راشد حسین صاحب کہ خود خلیج نے اور خاص طور پر سعودی عرب نے بذات خود بھی اب امریکہ کی طرف دیکھنا بند کر دیا ہے, دوسرے آپشنز پہ کام ہو رہا ہے؟
دیکھیے بند تو نہیں کیا ہے, لیکن انہیں یہ احساس ضرور ہو گیا ہے کہ امریکہ شاید اب ان کی کال پر اس طرح نہیں آیا کرے گا جس طرح اب سے پہلے آیا کرتا تھا. چنانچہ اب ان کی مجبوری ہے کہ وہ دوسرے آپشنز پر غور کریں, جس میں ایک اسلامی دنیا ہے, سنی دنیا ہے, اور پھر اگر آپ نے غور کیا ہو کہ یہ اگلے مہینے شاہ سلمان روس بھی جانے والے ہیں, تو صرف ایک آپشن نہیں, سیکیورٹی کے لیے جتنے آپشنز ہیں ان سب پر غور کیا جا رہا ہے, ان سب کی طرف دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ اب انہیں خطرہ یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی امبریلا جو انہیں امریکہ ایکسٹینڈ کیا کرتا تھا اب غالباً پہلے موجود نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ پاکستان پر بھی دباؤ بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان وہ سیکیورٹی امبریلا کو ایکسٹینڈ کرے سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ممالک پر.
ریاض, سعودی عرب سے یہ تھے صحافی راشد حسین. سعودی قیادت والے فوجی اتحاد اور اس کی جنگی مشقوں کے مشرق وسطی کے حالات پر اثرات, پاکستان کا اس سے لینا دینا اور امریکہ کو اس سے کیا سروکار, ایسے موضوعات پر میں نے کینیڈا کی اوٹاوا یونیورسٹی میں سینئر لیکچرر کامران خان سے بات کی. پوچھا کہ پاکستان کے ان مشقوں میں حصہ لینے سے خطے کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے اس کے دستے جو ہیں وہ سعودی عرب میں جا کے مشقیں کر رہے ہیں یا کوئی لانگ ٹرم کارروائی میں حصہ دے رہے ہیں. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ہوگا, لیکن جو موجودہ جو مستی ہیں وہ ذرا اہمیت کی حامل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دائرے میں آتی ہیں جہاں پر سعودی عرب جو ہے وہ ایک سو کالڈ اسلامک ملٹری الائنس بنانا چاہ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ داعش کو لڑنے کے لیے, لیکن جو ہے اصل میں جو ہے وہ ایران کے خلاف جو ہے وہ ایک مذاکرہ کرنے کے لیے رہے گی. تو اس میں اس زمرے میں اگر دیکھا جائے تو یہ ذرا مختلف نوعیت کی ہیں. اب اس میں ترکی کی فوجیں کچھ شامل ہیں, اردن کی بھی ہیں, بہت سارے اور ممالک بھی ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایک جیو سیکٹیرینزم جو ہے اس کو بڑھاوا مل رہا ہے, اور یہ کوئی مطلب داعش کے خلاف کہہ لیں یا جو ہے وہ, لیکن یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ داعش سے زیادہ اہم جو ہدف ہے وہ ایران اور اس کے جو شیعہ ایلائز ہیں ان کی ان کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ خطے کے اندر, یہ اس کے ریسپانس میں ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تو اپنا جو بھی اس میں حصہ لے گا وہ اپنے آپ کو جیو سیکٹیرین کانفلکٹ میں جینا پائے گا, اور وہ جو 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 ملک جتنی حد تک حصہ لے گا اس کی صحت پہ اتنا ہی اثر پڑے گا.
چلیں, اس طرح آپ نے خود بھی کامران بخاری صاحب اشارہ کر دیا, تو اس وقت جس طرح مشرق وسطی میں فرقہ وارانہ تقسیم ہے, پاکستان کو کیا کسی ایک حصے کا رکن کہا جا سکتا ہے, یا پاکستان ابھی بھی اس تقسیم میں ایک غیر جانبدار ملک کے طور پر دیکھا جائے گا؟
دیکھیں, دونوں باتوں کے درمیان کی حقیقت ہے. نہ ہی پاکستان جو ہے وہ کسی ایک کیمپ میں پوری طریقے سے ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ پوری طریقے سے غیر جانبدار ہے. یہ تو بات صاف ہے کہ جو سعودی عرب کے ساتھ ایک روایتی تعلقات رہے ہیں پاکستان کے, اس کی وجہ سے جو ہے یہ جو موجودہ حالات ہیں ان میں بھی باوجود اس کے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہے ان بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہ دیا جائے, لیکن پھر بھی پاکستان کا جھکاؤ جو ہے وہ سعودی عرب کی جانب ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ جیو پولیٹیکلی تاریخی طور پہ جو ہے وہ ریاض کا جو ہے وہ حلیفہ ہے. تو اب اس جو ریالٹی کو تبدیل کرنے میں جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی سنجیدہ ہے. ہاں یہ ہے کہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی دیکھیں, ہم جو آپ کا تنازع ایران کے ساتھ ہے ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے, لیکن یہ کہ کھل کر بھی جو ہے پاکستان یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھیں ہم اکوی ڈسٹنٹ ہیں.
اچھا, تو خود پاکستان کی اندرونی سیاست پر نظر ڈالے اور پاکستان کی سیکیورٹی پر, اب سعودی عرب میں ہونے والی مشق کا کوئی اثر ہوگا یا ہو سکتا ہے اندرونی سیاست پر اور سیکیورٹی پر پاکستان کی؟
دیکھیں, اندرونی مشقوں کا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اگر دیکھیں یہ ایک پراکسی گیم ہے, اگر ایران جو ہے وہ اس چیز کو ایسے طریقے سے دیکھے کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے خطرے کا باعث بن رہا ہے, کہ وہ یہ پرسپشن لے آئے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی میں سعودی عرب کا ساتھ دے رہا ہے, تو پھر یہ ہے کہ جوابی کارروائی بھی ہوگی, ان کے اپنے جو حمایتی ہیں وہ جو ہے ان کو وہ حرکت میں لائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کچھ بھی نہ کرے فی الحال, اور ایران کے خلاف جو ہے وہ پاکستان کے اندر سعودی عرب جو ہے وہ کو کارروائی کروائے, ٹھیک ہے, کوئی تناؤ بڑھا دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب بھی کچھ نہ کرے, اور عین ممکن ہے, اور جس کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ داعش جو ہے یا جو فرقہ وارانہ گروہ پاکستان کے اندر جھنگلی ونگلی کے نام سے جو ہے نا موجود ہیں, وہ اس چیز اس ماحول کا فائدہ اٹھانے کے لیے کو کارروائی کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تھرڈ آپشن جو ہے, یہ جو تھرڈ سینیریو ہے, یہ زیادہ لائکلی ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایران جو ہے وہ کوئی جمپ دا گن کرے گا, اور سعودی عرب بھی میں سمجھ رہا ہوں اس وقت جو ہے وہ اس قدر پری آکوپائڈ ہے کہ وہ اتنی جارحانہ کارروائی پاکستان کے اندر نہیں کرے گا. وہ اور جگہوں پہ جارحانہ کارروائی کر رہا ہے, یمن, سیریا, عراق کے اندر.
کینیڈا میں اوٹاوا یونیورسٹی کے سینئر لیکچرر یہ تھے کامران بخاری. تمہید نے میں نے سہون کہہ دیا تھا کامران خان, جس کے لیے میری معذرت قبول کریں, اب نام بھی تو ایک جیسے ہوتے ہیں نا, ہارون رشید, ہارون الرشید, ارشاد حقانی, ارشاد نظامانی, میری معذرت, میں اچھا کھا جاتا ہوں ایسے ناموں پر. سعودی عرب کہتا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے اور وہ شام میں کارروائی کے لیے اپنی افواج عالمی اتحاد کے لیے فراہم کر سکتا ہے۔ سعودی عرب شدت پسندی کے خلاف ملک کے اندر بھی کئی اقدامات کر رہا ہے۔ بی بی سی کی نامہ نگار اولا گورنگ کی رپورٹ، خدیجہ عارف کی زبانی۔
نام نہاد دولت اسلامیہ سے لڑائی، سعودی اسپیشل فورسز پوری طرح تیار ہے، حالانکہ اس وقت یہاں محض ایک ٹریننگ جاری ہے۔ ایک لمبے عرصے سے اسلامی شدت پسندی کو اسپانسر کرنے کے الزام کا شکار سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اب وہ کھل کر اس مسئلے سے نمٹ رہا ہے اور یہ لڑائی اب صرف میدان جنگ تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک اور محاذ ہے، بند دروازوں کے پیچھے جہادیوں کی بحالی کا مرکز۔ القاعدہ اور دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کو جیل سے باہر نکلنے کے بعد یہاں لایا جاتا ہے۔ یہاں ان کو مستفید ہونے والا کہا جاتا ہے اور ان کو یہاں بے حد فوائد حاصل بھی ہیں۔ ان کو تربیت کے ساتھ ساتھ چھٹیاں منانے اور اپنی شریک حیات سے ملنے کی اجازت بھی دی جاتی ہے۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ انہیں اس کوشش میں 85% کامیابی حاصل ہے۔ جو شدت پسند اپنا رویہ نہیں بدلتے ان کو رہا نہیں کیا جاتا ہے، اور جو بدلتے ہیں ان کو ان کی شادیوں کے خرچ کے ساتھ ساتھ رہائش بھی مہیا کی جاتی ہے۔
ان میں سے کئی لوگ بہتر زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم سے بھی اچھی۔ ایک لڑکا تو بڑا بزنس مین بن گیا ہے، میں ابھی بھی ٹیچر ہی ہوں۔
ہماری ملاقات ایسے ہی ایک کامیاب شخص سے ہوئی، حالانکہ ہم ان کی شناخت ظاہر نہیں کر سکتے ہیں۔ ماضی میں وہ افغانستان میں القاعدہ کے ساتھ تھے، جہاں ان کا کہنا ہے کہ وہ 11 ستمبر کے واقعے میں ملوث کئی ہائی جیکر سے بھی ملے ہیں۔ اب وہ میڈیا میں کام کرتے ہیں اور ایم اے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن بعض ایسے افراد بھی ہیں جو شرمساری کا باعث بنے، جیسے سعید الشہری۔ مبینہ طور پر ان کی بحالی کا عمل پورا ہونے کے بعد وہ یمن میں القاعدہ کے ڈپٹی لیڈر بن گئے، جہاں ایک امریکی ڈرون حملے میں ان کی موت ہو گئی۔ ناقرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اب وہ غلطی سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے جس کے لیے وہ خود بھی ذمہ دار ہے، ایک ایسا الزام جسے سعودی عرب مسترد کرتا ہے۔
اس مسئلے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں خود ایک لمبے وقت سے شدت پسندی کے مسئلے کا سامنا ہے۔ ہمارا دولت اسلامیہ اور القاعدہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان دونوں نے سعودی عرب کو نشانہ بنایا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ شدت پسندی کے خاتمے کے لیے سعودی عرب کا یہ طریقہ صحیح ہے، لیکن کہیں اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ سخت گیر جہادی اپنا طرز عمل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اولا گیرنگ کی رپورٹ، خدیجہ عارف کی زبانی۔ اطلاع آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے چند ملکوں کے ساتھ اتحاد بنا کر تیل کے معاملات کو کنٹرول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھی سقلین امام کی اس موضوع پر نظر ہے۔ جی سقلین، کون سے ہیں یہ چار ممالک اور عزائم کیا ہے؟
اپنا شفیع، آپ کے علم میں ہوگا کہ کوئی تیل کی قیمت جو ہے گزشتہ برس سے لے کے اب تک 70% سے نیچے گر گئی، جس کی وجہ سے جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ان کی آمدن کم ہوگی۔ تب انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کی پیداوار میں استحکام پیدا کیا جائے تاکہ قیمتوں میں کچھ اضافہ ہو سکے۔ ان ممالک میں سعودی عرب، وینزویلا، روس اور قطر ہیں۔ اس کے نتیجے میں امکان ہے کہ شاید قیمتیں مستحکم ہوں، لیکن جو خبر جو اس لحاظ سے منفی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کا پابند نہیں ہے اور وہ اس قیمتوں میں اضافہ یا اپنی پیداواریت میں اضافہ جاری رکھے گا۔
سقلین امام، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کہتے ہیں کہ پاکستان میں کالا دھن تنظیم دولت اسلامیہ کے وجود سے انکار نہیں، مگر تنظیم کی غیرت پاکستان میں نہیں۔ اس سے پہلے سول خفیہ ایجنسی انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ آفتاب سلطان نے داخلہ امور کے بارے میں سینٹ کے قائمہ کمیٹی کو بتایا تھا کہ ملک میں دولت اسلامیہ کا بڑی حد تک خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج وفاقی دارالحکومت کے قریبی شہر ٹیکسلا میں ایک تقریب سے خطاب کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی تنظیمی قیادت مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں ہے، اور جہاں پر یہ تنظیم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی اور صوبہ پنجاب کے شہروں ڈسکا اور سیالکوٹ سے حال ہی میں گرفتار ہونے والے افراد کا تعلق دولت اسلامیہ سے نہیں بلکہ مختلف کالعدم تنظیموں سے تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ دولت اسلامیہ کی قیادت مسلمانوں کے جس فرقے کی نمائندگی کر رہی ہے اس کا وجود پاکستان میں نہیں ہے۔
داعش ایک مڈل ایسٹرن اور نارتھ افریقن آرگنائزیشن ہے، اس کی ہائرارکی پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اب اس سے منسوب کر دیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ داعش ہے نہیں، یہ غلط ہے بات۔ پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال، مختلف سوچ مختلف ایجنڈے کی دہشت گرد تنظیمیں مصروف عمل ہیں اپنے مکرو کاروبار میں، اور یہ داعش کا نام استعمال کر کے ایک فرینچائز کھول لیتے ہیں۔
چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ کل عدم تنظیموں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مؤثر کارروائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شدت پسند کل عدم تنظیموں کا نام لینا اور انہیں میڈیا پر کوریج دینا ان تنظیموں کو اہمیت دینے کے مترادف ہے۔ بھارتی شہر پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے سے متعلق چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں خصوصی تحقیقاتی ٹیم اپنا کام مکمل کر رہی ہے اور جلد ہی پاکستانی وزارت داخلہ بھارتی حکومت سے اس تحقیقاتی ٹیم کو جائے حادثہ تک رسائی کے بارے میں درخواست دے گی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
چین نے شاہراہ ریشم کو پھر متحرک کیا ہے، سلک روٹ کی کارروائی اور تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین اور بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب شہزادہ۔
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139۔
اور اب کھیلوں کا احوال محمد عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
پاکستان کی پہلی سپر لیگ میں آج دبئی میں ایک ہی میچ کھیلا جائے گا جو کہ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان ہوگا۔ اب تک کے میچوں میں پوائنٹس ٹیبل پر پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز 10-10 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہیں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ 6 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے، جبکہ کراچی کنگز اور لاہور قلندرز 4-4 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ فٹ بال کلب مینچیسٹر یونائیٹڈ نے سابقہ مڈ فیلڈر نکی بٹ کو اپنی اکیڈمی کا نیا سربراہ نامزد کر دیا ہے۔ 41 سالہ نکی بٹ نے 1992 سے 2004 کے دوران کل 387 گیمز کھیلے ہیں اور وہ اولڈ ٹریفورڈ میں جونیئر رینک سے ہوتے ہوئے اب اکیڈمی کے سربراہ بنے ہیں۔ ادھر برازیل کے حکام نے قومی فٹ بال ٹیم کے رکن اور ہسپانوی کلب بارسلونا کے لیے کھیلنے والے فٹ بالر نیمار کے تقریباً $5 کروڑ مالیت کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ ان اثاثوں میں ایک لگژری یاٹ، ایک طیارہ اور کئی عمارتیں شامل ہیں۔ نیمار پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ٹیکس بچانے کے لیے کئی فرضی کمپنیوں کا استعمال کیا، لیکن نیمار اور ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی دھوکہ دہی نہیں کی۔ ورلڈ سنوکر کے چیئرمین بیری آئرن نے سنوکر چیمپئن رونی اوسالیوان پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے ویلش اوپن کے دوران 147 پوائنٹس کی بریک کرنے کا موقع صرف اس لیے ضائع کیا کیونکہ 10,000 پاؤنڈز کا پرائز منی بہت کم تھا۔ اوسالیوان نے 14 ریڈز اور 13 بلیک اسپاٹ کی تھی اور آسان پنک کو چوز کرنے کے بجائے 146 کی بریک پر اکتفا کیا تھا۔ برطانیہ کے مشہور سائیکلسٹ مارک کیونڈش 7 سال بعد یو سی آئی ٹریک سائیکلنگ ورلڈ چیمپئن شپ میں برطانیہ کی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ 30 سالہ کیونڈش نے آخری مرتبہ 2009 میں کسی مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ اس مرتبہ ایک بار پھر وہ سر بریڈلی ویگنز کے ساتھ ریس میں حصہ لیں گے کیونکہ اس سے قبل بھی انہوں نے سر بریڈلی کے ساتھ ہی ورلڈ ٹائٹل جیتا تھا۔
کھیلوں کا احوال محمد عبداللہ فاروقی کی زبانی۔ خاص خاص خبروں کا خلاصہ آیا چاہتا ہے شمائلہ خان کی لائٹ گرین وہاں سے آ رہی ہے اسٹوڈیو سے۔ یس آم ریڈی۔ لیکن کیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چین نے شاہراہ ریشم کو پھر متحرک کیا ہے، یہ سلک روٹ ہے کیا اور پاکستان چین اقتصادی راہداری کا بنے گا کیا؟ تفصیل ذرا دیر بعد۔ سہربین کا نصف آیا، خاص خاص خبروں کا خلاصہ آیا چاہتا ہے، خبروں کی ذمہ داری شمائلہ خان کی ہے۔
پا
پاکستان کی وزارت خارجہ نے سعودی عرب کی مسلح افواج کے زیر کمان 20 اسلامی ملکوں کی افواج کی مشترکہ فوجی مشقوں میں پاکستانی افواج کی شمولیت کی تصدیق کی ہے. روس نے شام میں اسپتالوں پر بمباری کے واقعے کے بعد ترکی کی جانب سے اس پر لگائے جانے والے جنگی جرائم کے الزامات کی تردید کی ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں کالعدم تنظیم دولت اسلامیہ کے وجود سے انکار نہیں ہے، مگر اس تنظیم کی قیادت پاکستان میں موجود نہیں ہے. پاکستان میں ایک فوجی عدالت نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیے جانے والے ایک بھارتی شہری حامد نہال انصاری کو 3 سال قید کی سزا سنائی ہے. بھارت میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طالب علم رہنما کی گرفتاری کے بعد پولیس نے اب دہلی یونیورسٹی کے سابق استاد ایس اے آر گیلانی کو بھی حراست میں لے لیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا اپڈیٹ آپ نے شمائلہ خان سے سنا اور حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں ایک فوجی عدالت نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیے جانے والے ایک بھارتی شہری کو 3 سال قید کی سزا سنائی ہے. تفصیل کے ساتھ پشاور سے رفت اللہ اورکزئی.
عدالت کی طرف سے سزا سنائے جانے کے بعد ملزم حامد نہال انصاری کو سینٹرل جیل پشاور منتقل کر دیا گیا ہے. سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم کو 2 دن پہلے پشاور میں ایک فوجی عدالت کی طرف سے جاسوسی کے الزام میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی. ملزم کو آرمی ایکٹ کے تحت سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کا حق حاصل ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق ملزم حامد نہال انصاری نے تفتیش کے دوران اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر افغانستان سے ترخم کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے اور ان کی آمد کا مقصد جاسوسی کرنا تھا. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ملزم کے قبضے سے حساس نوعیت کی نقشے اور کچھ دیگر دستاویزات بھی برآمد کی گئی ہیں. ملزم نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے فیس بک پر 7 اکاؤنٹس کھول رکھے تھے، جبکہ انہوں نے 30 کے قریب ای میل پتی بھی بنائے ہوئے تھے. بتایا جاتا ہے کہ ملزم کو پولیس اور حساس اداروں نے 3 سال قبل کوہاٹ سے حراست میں لیا تھا، جس کے بعد سے وہ لاپتہ تھے. ملزم کی والدہ فوزیہ انصاری کی طرف سے اپنے بیٹی کی بازیابی کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں حبس بجا کی درخواست بھی دائر کی گئی، جس پر گزشتہ ماہ وزارت دفاع کی جانب سے جواب داخل کیا گیا. جواب میں کہا گیا تھا کہ ملزم حامد نہال انصاری کو پاکستانی فوج نے گرفتار کر رکھا ہے اور اس کے خلاف فوجی عدالت میں کاروائی چل رہی ہے. حامد نہال انصاری کی عمر 31 سال کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے اور وہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں. ملزم کی والدہ کا دعویٰ ہے کہ ان کے بیٹی کی چند پاکستانی شہریوں سے دوستی تھی، جنہوں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ بغیر ویزے کے افغانستان کے راستے سے پاکستان آ سکتے ہیں. ان کی والدہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے بیٹی کی انٹرنیٹ پر ایک پاکستانی خاتون سے بھی دوستی ہو گئی تھی، جس سے ملنے کے لیے حامد نہال پاکستان گئے تھے. یہ امر بھی اہم ہے کہ ملزم کی والدہ کی طرف سے سپریم کورٹ کی انسانی حقوق کی سیل میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں ان کے بیٹی کی بازیابی کی استدعا کی گئی تھی. تاہم بعد میں عدالت عظمیٰ کے سیل نے یہ درخواست جبری گمشدگی کے کمیشن میں اس حکم کے ساتھ بھیج دی تھی کہ حامد نہال انصاری کی بازیابی کے سلسلے میں تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی جائے اور اس سلسلے میں ان کے لاپتہ ہونے کے ایف آئی آر بھی درج کی جائے. رفت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور.
چین نے شاہراہ ریشم کو پھر متحرک کیا ہے. ایک مال بردار ریل گاڑی چین سے ایران پہنچی ہے. قزاقستان اور ترکمانستان کے راستے سے تقریباً 10,399 کلومیٹر کا یہ فاصلہ 14 دن میں مال گاڑی نے طے کیا. اس شاہراہ ریشم یا سلک روٹ سے خطے میں تجارت اور چینی تجارتی سرگرمی کے بابت میں نے بلوچستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار صدیق بلوچ سے بات کی. پوچھا کہ شاہراہ ریشم کا راستہ ہے کون سا اور یہ کہاں کہاں سے گزرتی ہے.
سر یہ بیسیکلی سنکیانگ ہے، چینی ترکستان کہلاتا ہے. یہ وہاں سے چل رہا ہے اور یہ قزاقستان جاتا ہے. یہ سارا سنٹرل ایشیا کا پارٹ ہے. سنٹرل ایشیا سے قزاقستان جاتا ہے اور پھر یہاں جو ہے ترکمانستان کے راستے ایران آ رہا ہے. یہ شارٹیسٹ پاسبل روٹ جو ہے وہ یہ ہے. یہ 10,000 کلومیٹر لمبا ہے اور اس میں جو ہے وہ پرانے زمانے میں چلتے تھے وہ اینیمل بیک جس کو کہتے ہیں، اونٹ پہ یا گدھے پہ خچر پر ٹریول کرتے تھے اور جہاں جہاں راستے میں شہر آتے تھے وہاں رک جاتے تھے، آبادی آتی تھی. تو یہ اس زمانے میں اس طرح سے یہ قافلے جو ہے وہ اپنے سامان لاتے تھے اور یہاں اس طرف پورے ویسٹ ایشیا میں فروخت کرتے تھے.
تو اب اس کو کیا کہیں گے, سلک روٹ کی تاریخی اہمیت کیا ہے, اور یہ جو ایران تک پہنچا ہے تو کتنا راستہ مختصر ہو گیا, پہلے کتنے لگتے تھے اب کیا دن لگیں گے؟
دیکھیے اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 10,000 میل کا سفر جو ہے وہ بائی سی کرتے تو ان کو 30 دن لگ جاتے.
ٹھیک ہے,
30 دن کے لگ بھگ ایک مہینہ. اب یہ ٹرین ہے, ٹرین اسپیڈ سے جاتی ہے, 60, 70, 80, 90, 100 زیادہ بھی چل سکتی ہے, پٹری مضبوط ہو تو 200 میل بھی چل سکتی ہے. تو یہ امپروومنٹ ہوگا ریلوے لائن میں تو یہ بہت جلد آ جائے گی. اور اس میں چونکہ یہ بہت مشکل گزار علاقہ ہے, اس میں ٹرین کا سفر ہی سوٹیبل ہے. تو یہ جو ہے بہت ایک طرح کا ریولیوشن ہے اس ریجن کے لیے کہ چائنا اتنا بڑا اکنامک سپر پاور بن گیا ہے, فائنینشیل سپر پاور بن گیا ہے, تو اس کو ایکسس ملا ہے یہاں سینٹرل ایریا جو ہے تہران, یہ جو اس کا ویسٹ ایشیا کا سینٹر ہے, وہاں مل گیا, ایکسس مل گیا. تو یہ اپنے تجارت کر سکیں گے. ویسے بھی ایرانیوں کی خواہش تھی کہ جی ان کا ٹرین جو ہے چین کے ساتھ $100 بلین تک جائے. تو میرے خیال میں یہ ٹرین سروس آنے کے بعد تو یہ پاسبل ہو گیا ہے کہ $100 بلین تک جائے گا.
تو ایران کے ریل گاڑی کے ذریعے سلک روٹ کے کھلنے کے بعد پاکستان میں بننے والا اکنامک کوریڈور یا چین پاکستان اقتصادی راہداری جو ہے, اس کی کیا تقدیر ہے, اس کی کیا قسمت ہے؟
اس سے پہلے تھوڑی سی میں ایک بات آپ کو ایڈ کر دوں کہ یہاں ایران اور چائنا کے درمیان جو ہے ایک معاہدہ بھی عالمی ہوا ہے. جس دنوں یہ پریزیڈنٹ آئے تھے, پریزیڈنٹ چین کے صدر آئے تھے ایران, تو انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ یہ چابہار کے بندرگاہ سے لے کر افغانستان کی سرحد تک ریلوے لائن لے جائیں گے ایران اپنے خرچے پر. پھر ایران افغانستان کی مدد کرے گا ریلوے لائن بچھا کے, اس کو لے جائے گا تاجکستان کی سرحد پر. تاجکستان والے جو ہے, تاجکستان اور سنکیان کے درمیان جو ہے دوسری پٹری جو ہے وہ چائنا بنائے گا, تو ڈیزرٹ کے ایریا میں چائنیز جو ہے اس کو انویسٹمنٹ کریں گے. یہ اس کے پیرلل ہوگی, ایک لائن وہ ہے, دوسری لائن یہ ہے. یہ ڈائریکٹلی کوسٹل ایریا کو ٹچ کرے گی, کیونکہ اس سے تو اگین یہ جو ہے یہ شارٹس روٹ ہے, 10-12-13 دن کے ریلوے لائن کے ساتھ سی روٹ تک ان کا ایکسس ہو جائے گا, وارم واٹر پورٹ جو ہے ان کو مل جائے گا, اتنے جلدی ملے گا, اور لینڈ روٹ کے ساتھ ایکسس ہی ہے. باقی جہاں تک رہتا ہے آپ کا سوال کا, تو میرے خیال میں یہ تو اب جو ہے وہ مشکل ہو گیا, کیونکہ یہاں جو ہے اکنامک اپرچونیٹیز ایران میں بہت زیادہ ہے, پاکستان میں کم ہے. پاکستان میں کنٹروورسی ہے, یہ ہمارے تعلقات ہیں پاکستان کے زیادہ اچھے نہیں ہیں افغانستان کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ. پھر یہ سارے کے سارے روٹ جو ہے وہ آس پاس سے گزرتی ہے, تو اس وجہ سے کنٹروورسی ہے, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, کلیم ہے, کاؤنٹر کلیم ہے, بہت ساری باتیں ہیں. تو اس میں یہ وہ زیادہ تر وہ انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان میں, روٹ پر زیادہ دلچسپی شاید نہ مل جائے. تو اس میں یہ ہوگا ضرور, لیکن پرائم روٹ جو ہوگا وہ میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ ایکسس ہوگی چابہار کے پورٹ پر, اس پر وہ زیادہ دیں گے ڈائریکٹ وہاں سے. درمیان میں کچھ نہیں ہے, سیکیورٹی ہے, سیکیور ہے, اتر تاجکستان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے, ادھر سے گزرتے ہوئے مور اور لیس پیسفل ایریا, زیادہ پیسفل ایریا اور زیادہ سیکیور ہے, اور زیادہ اس میں پوٹینشیل بہت ہے. اس میں مطلب دوسرے ملک بھی شامل ہوتے جائیں گے نا, اس میں شیئر کریں گے اس کو روٹ کو. صرف اس کی منافلی نہیں ہوگی چائنا کی, بلکہ دوسرے کنٹریز, ریجنل کنٹریز ہیں سینٹرل ایشیا کے, وہ بھی شیئر کریں گے.
شاہراہ ریشم چین مال گاڑی کے ساتھ ایران پہنچا ہے. مضمرات پر, صورتحال پر نظر ڈال رہے تھے بلوچستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار صدیق بلوچ. سائنسدانوں نے بلڈ کینسر یا خون کے سرطان کے مرض کے لیے ایک ایسا انقلابی طریق علاج دریافت کیا ہے جس کے غیر معمولی نتائج سامنے آئے ہیں. یہ تھراپی دیر پا اثر رکھنے والی ویکسین کی طرح کارگر ہوگی, جس میں مرض کے دوبارہ آ جانے کا خطرہ قدرے کم ہوگا. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبانی.
امریکی محققین نے خون کے سرطان میں مبتلا ایسے مریضوں پر اس طریقہ کار کا تجرباتی بنیادوں پر استعمال کیا جنہیں قریباً لا علاج قرار دیا جا چکا تھا, اور اس کے غیر معمولی نتائج سامنے آئے. یہ ریسرچ واشنگٹن میں امریکن ایسوسی ایشن فار ایڈوانسمنٹ آف سائنسز کے اجلاس میں پیش کی گئی. پروفیسر سٹینلی ریڈل, جو کہ اس تحقیقی کام کے سربراہ ہیں, بتاتے ہیں کہ کیسے مریض کے اپنے ہی مدافعتی خلیوں کا استعمال کر کے مرض کا علاج کیا جاتا ہے.
What we're doing is we're taking T cells, immune cells from...
ہم مریض کے ٹی سیلز یعنی مدافعتی خلیے لیتے ہیں اور انہیں جینیاتی طور پر اس طرح تبدیل کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسے ریسپٹر کا کام کرتے ہیں جو کہ ان کے کینسر سیلز میں موجود مالیکیولز کو نشانہ بنائے گا. تو بنیادی طور پر یہ عمل ٹی سیلز کی نئے سرے سے جینیاتی پروگرامنگ کرتا ہے تاکہ ٹیومر سیلز کی نشاندہی کر کے ان کا خاتمہ کیا جائے.
پروفیسر سٹینلے کہتے ہیں کہ اس طریقہ کار کے آزمائشی استعمال کے حیرت انگیز نتائج سامنے آئے ہیں.
ان تمام مریضوں کے علاج میں تمام روایتی طریقے ناکام ہو چکے تھے. بہت سو کا بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی ناکام رہا تھا. تو ہاں وہ واقعی موت کے دہانے پر تھے کیونکہ ان کے علاج کے تمام طریقے ہی استعمال کیے جا چکے تھے. تب صرف اس تھراپی نے کام کیا اور مریضوں کی مکمل بحالی میں 90% سے زیادہ کامیابی ملی.
90% of these patients into a complete remission.
تاہم کینسر سے متعلق برطانوی تحقیقار ڈاکٹر ایلن ورسلے کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے. انہیں کینسر کی دیگر اقسام کا بھی کوئی مؤثر علاج دریافت کرنا ہوگا.
We've been working for a while and using this type of technology, genetically engineering.
ہم کچھ عرصے سے مدافعتی خلیوں کے ذریعے علاج کا طریقہ استعمال کر رہے ہیں. یہ طریقہ اب تک خون کے سرطان کے علاج میں تو کچھ کارگر رہا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلڈ کینسر کے لیے رائج عمومی طریقہ علاج کافی مؤثر ہے, مگر جہاں وہ ناکام رہا وہاں اس طریقے نے کام دکھایا. مگر اصل چیلنج تو یہ ہے کہ ہم اسے کینسر کی دیگر اقسام کے علاج میں کیسے مؤثر بناتے ہیں.
محققین کا کہنا ہے کہ تاحال اس تھراپی کا استعمال صرف بلڈ کینسر کے مریضوں کے علاج میں کارگر ہے, مگر پروفیسر سٹینلے پر امید ہیں کہ اسے بالآخر کینسر کی دیگر بہت سی اقسام کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکے گا. مگر بقول ان کے سالڈ ٹیومرز کے علاج میں انہیں قدرے مختلف چیلنجز کا سامنا ہوگا. دنیا بھر کی لیبورٹریاں ان دنوں چھاتی, اووری اور پھیپھڑوں کے سرطان جیسے سالڈ ٹیومرز کے مؤثر طریقہ علاج کی تلاش میں سرگردہ ہیں.
یہ رپورٹ آپ نے معصومہ ملک سے سنی. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 3D پرنٹنگ کے ذریعے انسانی اعضاء کی تیاری جدید طب کے میدان میں ایک اہم پیش رفت ہے. نیچر بایو ٹیکنالوجی نامی جرنل میں چھپنے والی تحقیق کے مطابق اس نئی پیش رفت سے کسی حادثے یا بیماری کے سبب انسانی جسم میں پیدا ہونے والی خرابی کو زندہ ریشوں کے استعمال سے درست کیا جا سکے گا. کان بن سکیں گے, ناک بن سکے گی, دیگر اعضا بھی. تحقیق کے مطابق جب 3D ٹیکنالوجی سے تیار شدہ ہڈیاں اور پٹھے جانوروں میں نصب کیے گئے تو انہوں نے نارمل طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فراز ہاشمی کی زبانی.
امریکہ میں پروان چڑھنے والی اس ٹیکنالوجی کو ماہرین نے سونے کے انڈے دینے والی مرغی سے تعبیر کیا ہے. اس ٹیکنالوجی کے ذریعے متاثرہ انسان کے اپنے ہی خلیوں کو ایک خاص ترکیب سے گزارنے کے بعد ان کے ٹوٹے ہوئے جبڑے اور کان کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے, یا پھر کسی کے دل میں سوراخ تک کو بھی بند کیا جا سکتا ہے. لیکن ان اعضاء کی تیاری میں ایک بڑا مسئلہ انسانی خلیوں کو زندہ رکھنا ہے, کیونکہ 2 ملی میٹر سے زیادہ موٹے ریشوں میں ان کے خلیوں تک آکسیجن اور دیگر غذائی اجزاء نہیں پہنچ پاتے. اس کے لیے امریکی ریاست شمالی کیرولائنا کے ویک فارسٹ بیپٹسٹ میڈیکل سینٹر کی ایک ٹیم نے یہ نئی تکنیک نکالی ہے کہ 3D پرنٹر کے ذریعے تیار کیے جانے والے ریشوں میں سپنج کی طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھے جائیں تاکہ آکسیجن اور غذائی اجزاء ان تک پہنچتے رہیں. پرنٹنگ نظام کے ذریعے ریشے اور اعضاء تیار کرنے کے اس عمل میں, جسے آئیٹوپ بھی کہا جاتا ہے, قدرتی طور پر تحلیل ہو جانے والے پلاسٹک سے تیار کی جانے والی شکل کو خلیوں سے بھرپور پانی پر مشتمل ایک مادے کے ساتھ ملایا جاتا ہے, جس سے تیار کیے جانے والے اعضاء کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے. جب یہ اعضاء جانوروں میں لگائے گئے تو ان کا پلاسٹک خود بخود الگ ہو گیا اور اس کی جگہ اس کے اندر پروان چڑھنے والے خلیوں سے بنے اعضاء نے لے لی. کچھ ہی عرصے بعد زندگی سے بھرپور ان خلیوں میں خون کی شریانیں اور رگیں بھی پیدا ہو گئیں. تحقیق کے رہنما پروفیسر اینتھری ایٹلا نے کہا ہے کہ 3D پرنٹر سے تیار کردہ ان ریشوں کو انسانی اعضاء کی تیاری میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. 3D پرنٹر سے تیار کردہ ان ریشوں میں انسانی ریشوں جتنی طاقت موجود ہے, لیکن تحقیق کا یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریشے کتنے دن تک زندہ رہتے ہیں. پروفیسر اٹلا کا کہنا ہے کہ 3D پرنٹنگ نے طب کی دنیا میں نئے دروازے کھول دیے ہیں. پروفیسر اٹلا کہتے ہیں کہ اس تحقیق میں ہم نے مضبوط خلیے پرنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جس میں پٹھوں کے نرم ریشوں سے لے کر کان کی نرم ہڈی اور سخت ہڈی جیسے شامل ہیں. ہمیں امید ہے کہ اس ٹیکنالوجی پر کام جاری رکھتے ہوئے ہم دیگر انسانی ریشے بھی تیار کر لیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسانی اعضا کو لیبورٹری میں اگانے کے بجائے ان کے جسم پر ہی پرنٹ کیا جائے گا۔ یونیورسٹی کالج لندن کے سرجن پروفیسر مارٹن برچل کہتے ہیں کہ یہ نتائج واقعی حیران کن ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ٹیکنالوجی کو انسانوں پر استعمال کرنے سے قبل اس پر مزید تحقیق کرنا ہوگی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ 3D پرنٹنگ کے معجزات کے بارے میں تھی جو آپ نے فراز ہاشمی سے سنی۔ حالیہ برسوں میں شام میں تاریخی ورثے کی تباہی کی خبریں دنیا بھر کے میڈیا کی شہ سرخیوں میں رہیں، لیکن اسی دوران پاکستان میں بھی ایک ایسا ورثہ بربادی کا شکار ہے جس کا دنیا میں نہ کوئی ثانی، نہ کوئی بدل، نہ کوئی نظیر۔ کوئٹہ سے تقریباً 3 گھنٹے مشرق کی جانب ضلع بولان میں پکی سڑک سے 5 کلومیٹر دور دھول سے اٹا ہوا دشت ہے، جس میں افق پر کہیں کہیں خانہ بدوشوں کے ایک آدھ خیمے کے علاوہ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے، راج ہے ویرانی کا۔ ایک طرف دریائے بولان کی بھوری پہاڑیاں ہیں تو دوسری طرف اتھلا دریائے بولان اپنے اندر نہ جانے کتنے راز چھپائے گمبھیر خاموشی سے بہ رہا ہے۔ سنیے اس تاریخی ورثے کی کہانی ظفر سید کی زبانی۔
آج سے 8,000 سال قبل جب دنیا کی اولین تہذیب میسوپوٹیمیا کے سب سے بڑے شہر کی آبادی 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں تھی، ماہرین کے مطابق بلوچستان میں ایک ایسا شہر آباد تھا جہاں 20,000 لوگ بستے تھے۔
یہ مہر گڑھ ہے، اپنے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا شہر، لیکن مجھے اپنے سامنے کسی منظم شہر کے آثار کی بجائے صرف 2 بڑے بڑے کھڈے نظر آ رہے ہیں۔ ایک کھڈے میں مٹی کی چند بھربھری دیواریں ہیں اور بس۔
آثار قدیمہ کے ماہرین کو حیرت تھی کہ موہنجا دڑو اور ہڑپا کی تہذیبیں بنی بنائی اور ڈھلی ڈھلائی شکل میں اچانک کیسے سامنے آ گئیں۔ 1973 میں فرینچ ماہرین نے جب مہر گڑھ میں کھدائی شروع کی تو یہ معمہ حل ہو گیا۔
ماہر آثار قدیمہ اور بلوچستان کے تاریخی ورثے کے بارے میں 2 کتابوں کے مصنف ایم رضا بلوچ کہتے ہیں،
جس کو انڈس ویلی کا نام دیا گیا، یہ اصل میں وادی بولان کی تہذیب ہے۔ اس کا ابتدائی جو ہے نا، جو نظم زرعی بستی کی شکل میں ابتدائی، جس کو ہم تہذیب کا گہوارہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں اس سے ہوا ہے۔
مہر گڑھ صرف بڑا شہر ہی نہیں تھا، دنیا میں سب سے پہلے کپاس کی کاشت، دانتوں کی سب سے پہلی سرجری اور برصغیر میں بت سازی کا آغاز یہیں سے ہوا۔ 40 سال تک فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ ژان فرانسوا جریک کی نگرانی میں ٹیمیں آ کر یہاں کھدائی کرتی رہیں، لیکن یہ انمول تاریخی اور ثقافتی ورثہ قبائلی تنازعات اور بلوچستان کی ابتر سیکیورٹی صورتحال کی بھینٹ چڑھ کر تباہی کا شکار ہے۔ یہاں کام کرنے والی بیرونی ٹیمیں رخصت ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے تحفظ کی ضمانت نہ مقامی قبائلی دے سکے اور نہ حکومت۔
ہم نے اس سلسلے میں بلوچستان اسٹڈی سینٹر کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے معروف تاریخ دان غلام فاروق بلوچ سے بات کی۔
بلڈوزر چلائے، ایون یہاں تک کہ وہاں پہ مائنز بچھا کر اس زمین کو بلاسٹ کیا گیا۔ اب آپ دیکھ آئے ہو وہاں پہ تو صرف آپ کو ایک فلیٹ میدان نظر آتی ہے یا پھر تھوڑے سے کڈے کودے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہاں پہ بلا شبہ جو ٹرائبل کانفلکٹ ہے اس نے ہیریٹیج کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ بھی حکومت کی بھی عدم دلچسپی رہی ہے، چاہے مرکزی حکومت کی رہی ہے چاہے صوبائی حکومت کی رہی ہے۔
مہر گڑھ کے ثقافتی خزانے کا صرف 10% حصہ ہی بازیاب ہو سکا ہے، اور وہ بھی مختلف جگہوں پر بکھرا پڑا ہے۔ جو قومیں اپنے گزرے ہوئے کل کا تحفظ نہیں کر سکتی، ان کا آنے والا کل بھی روشن مستقبل نہیں، ایک سوالیہ نشان بن کر رہ جاتا ہے۔ ظفر سید، بی بی سی نیوز، مہر گڑھ۔
مہر گڑھ میں ان آثار کی، قدیمہ آثار کی، آثار قدیمہ کی تباہی کے اثرات ہیں کیا، وجوہات تھیں کیا؟ لشکر رئیسانی کے علاقے میں ہیں یہ کھنڈرات۔ ہمارے ساتھی ظفر سید نے اونی سے بات کی، وجوہات جاننی چاہیے۔
آپ سمجھتے ہیں پاکستانی پولیٹکس کو یا تھرڈ ورلڈ کے پولیٹکس کو ریاست ذاتیات پہ کہیں نہ کہیں اپنے اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ 2002 میں جنرل مشرف کے دور میں ایک سازش کے تحت ہمیں سزا دینے کے ساتھ ساتھ اس کیمپ کو اور آرکیولوجیکل سائٹ کو بھی تباہ کیا گیا، اور جو فرینچ مشن تھا وہ پورا 1.5-2 سال وہ نہیں آئے۔ اس کے بعد 2004 میں واپس آئے، انہوں نے اپنا جو کیمپ تھا اس کو میں جو کچھ بچا تھا ان کو بند کر کے پھر چلے گئے۔ ہاں، ریاستی اس وقت کے جو مشینری تھا، حکومت تھا، ان کو انہوں نے کہا کہ آپ شفٹ ہو جائیں اس گاؤں سے کہیں اور جائیں, مگر وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ انہوں نے کہا ہم نے 40 سال متواتر گزارا ہے اس گاؤں میں, ہم شفٹ نہیں ہوں گے, تو پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے.
اچھا, تو جو مجموعی صورتحال ہے پورے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی, تو اس کی وجہ سے جو مطلب فارن مشنز ہیں وہ تو نہیں آ رہے, یہاں کا رخ نہیں کر رہے, تو کیا اس کے لیے حکومت نے ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں؟
مجموعی طور پہ صوبے میں حالات ٹھیک نہیں ہیں, مگر یہ ایک ہمارے روایت رہا ہے کہ اپنے مہمانوں کے احترام کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کا دفاع کرتے ہیں. 40 سال میں ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پیش نہیں آیا, 40 سال متواتر کام کرتے رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کی طرف سے ان کو لا اینڈ آرڈر کا یا کسی قسم کا تھریٹ نہیں تھا, بلکہ ان کا اعتماد ریاستی مشینری اور نظام پہ نہیں رہا, اسی لیے وہ پاکستان واپس آنا نہیں چاہتے.
اچھا, جب وہاں پہ کیمپ پہ حملہ ہوا تو وہاں پہ جو آرٹیفیکٹس تھے ان کے پاس, بڑے مطلب پرائس لیس ان کے پاس چیزیں تھیں اور بے شمار چیزیں تھیں, کیونکہ ہم گئے تھے سائٹ پر, ہم نے دیکھا کہ وہاں سے بہت زیادہ ذخیرہ برآمد ہوا تھا, تو اس کا کیا بنا؟
جو آرٹیفیکٹس ابھی تک ریسرچ کے پروسیس میں ہوتے ہیں وہ تو وہیں ان کو رکھا جاتا ہے, جو اس پروسیس سے نکل جاتے ہیں ان کو کراچی کے نیشنل میوزیم میں ڈمپ کر دیا گیا ہے. جو کچھ رہ گئے تھے اس میں, اس کے علاوہ اور بھی یعنی ایسی چیزیں تھیں جو کہ ہمارے اس کلچر سے ان کا تعلق ہے, 40-50 سال ان آرکیولوجسٹ نے کام کیا اور وہ جمع کر رہے تھے ان چیزوں کو, وہ سب کچھ لوٹ کے لے گئے. اور بعد میں یہ چیزیں اٹلی کے بازاروں میں بھی کسٹم والوں نے برآمد کیے, مگر مجھے آج یہ پتہ نہیں, کیونکہ میں نے پھر پرائم منسٹر پاکستان کو لکھا بھی تھا کہ ان چیزوں کو, یہ پاکستان کے قومی ورثے ہیں, بلوچستان کے ورثے, ان کو واپس لایا جائے, مگر اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا.
آخر میں یہ بتا دیجئے کہ آپ کے خیال سے حکومت کو, اور اس میں ہماری وفاقی حکومت بھی شامل ہے اور صوبائی حکومت بھی شامل ہے, تو ان کو کیا اقدامات ایسے کرنے چاہیے جس سے یہ ورثہ محفوظ ہو سکے؟
اعتماد جو ٹوٹ گیا ہے ریاست میں اور اس آرکیولوجیکل مشن میں, اس اعتماد کو بحال کریں. ہماری طرف سے مکمل تعاون ہوگا ان کے ساتھ.
لشکر رئیسانی ہمارے ساتھی ظفر سید سے بات کر رہے تھے, اور اسی سلسلے میں ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر مہر آسمہ سے بات کی.
جو مین کاز اس چیز کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ابھی تک ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی اسٹیبلشڈ ہی نہیں ہے ان دا ریئل سینس کے جیسے کہ ہونا چاہیے تھا. نہ اس کا پورا سروے ہوا ہے بلوچستان کا آرکیولوجیکل سائٹس کا, اور نہ ہی ان کے مینٹیننس کے لیے کوئی ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس.
مہر گڑھ کی جو آثار قدیمہ ہیں وہ عالمی ورثوں کی یونیسکو کی جو فہرست ہے اس میں شامل کیوں نہیں ہو سکے؟
یونیسکو جو ہوتا ہے وہ خود سے آ کر اس کو شامل نہیں کر رہا ہوتا, یہ اس ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے جس ملک میں وہ سائٹس پائی جاتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں ایک رپورٹ بنا کر دے اور اپنی سائٹ کے لیے ایک ریکویسٹ کی جائے کہ اس سائٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ انکلوڈ کیا جائے. ناٹ اونلی ان دا یونیسکو میں تو خیر ہر آرکیولوجیکل سائٹ آٹومیٹکلی ہوتی ہے, آئی تھنک آپ ورلڈ ہیریٹیج لسٹ کی بات کر رہے ہوں گے نا, تو اس کے لیے ہمیں خاص پرفارما ایک پرفارما فل کر کے اس کی ایک رپورٹ اور ایک جسٹیفیکیشن دینی ہوتی ہے جو کہ وہی ملک بھیجتا ہے یونیسکو کے, جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سائٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور 2004 میں یہ ریکویسٹ کی تھی ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی نے یونیسکو سے کہ اس کو ورلڈ ہیریٹیج لسٹ میں انکلوڈ کیا جائے, بٹ ہم لوگ اس کرائٹیریا کو میٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ورلڈ ہیریٹیج کے لیے ضروری ہوتا ہے.
ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر مہر آسمہ ہماری ساتھی عالیہ ناسکی سے بات کر رہی تھیں. اور اب دلی کے جشن ریختہ کی ایک جھلک. یہ اردو زبان کا جشن ہے جو دلی کے ادبی کیلنڈر کا حصہ بنتا جا رہا ہے. اس مرتبہ بھی جشن ریختہ میں ہندوستان اور پاکستان کے کئی نامور ادبی لوگوں نے, شخصیات نے حصہ لیا, لیکن اردو کے لیے خوشائن بات یہ تھی کہ 3 روزہ تقریبات میں بڑی تعداد میں نوجوان بھی آئے. دہلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ جو 103 جھلک سے شروع ہوتی ہے.
غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا, ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا.
یہ اردو زبان کا جشن تھا. گوپی چند نارنگ, انور مقصود, جاوید اختر, گلزار, یہاں ادب کی دنیا کی بہت سی بڑی ہستیاں موجود تھیں اور وہ زبان کے حسن اور اس کی باریکیوں سے سننے والوں کا دل جیتے رہے.
ہندوستان
ہندوستان میں اردو زبان کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے اور عام طور پر گھروں میں بولی جانے والی زبان بھی بدل رہی ہے۔ گلزار مانتے ہیں کہ نوجوان نسل کی رسم الخط سے ناآشنائی اردو پر بھاری پڑ رہی ہے۔
اردو اسکرپٹ کو پاپولرائز کرنا چاہیے، وہ بہت اٹریکٹیو ہے، بہت خوبصورت ہے، ویری آرٹسٹک اسکرپٹ۔ لیٹ اٹ بی سین، لیٹ دس اسکرپٹ بی سین۔ اردو اسکرپٹ از اے ویری بیوٹیفل اسکرپٹ۔ زبان اگر وقت کے ساتھ کوئی بھی زبان اگر وہ بدلے گی نہیں تو وہ کلاسک کر کے پاک میں رکھ دی جائے گی۔
کوشش زبان کو قائم و دائم رکھنے کی ہے۔ یہ شعر و ادب کی محفل ہے، یہاں کوئی تشنا کام نہ رہ جائے۔
ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل۔
یہاں قوالی بھی ہے، مشاعرہ بھی، غالب اور منٹو کی عظمت کا ذکر بھی، اور مستر خیرآبادی کے کھوئے ہوئے کلام سے تعارف بھی۔
اسے دلموں سے بسل کر ابھی مجھے ایک دیر آ جاؤ، ہیں ان کو ہوا کیا کہ انہوں نے میرا دل لے کے تیرے ہاتھ سے کھویا۔
لیکن ہندوستان میں اردو کے سامنے آزمائشیں بہت ہیں اور کوئی صاف راستہ نظر نہیں آتا۔ جاوید اختر،
دیکھیے چیلنج یہ بدنصیبی سے آج سب زبانوں کو ہو گیا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ جو ہماری ورنیکولر ہے، جو مقامی زبانیں ہیں، وہ مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس پڑھ ہی نہیں رہے۔ اور اب کون کتنا کس کا ذمہ دار ہے اس بحث پہ، وہ لمبی بحث ہے، لیکن ایک اچھی خاصی ہے کہ ہندوستانی زبان جو پروگریسو ہے بائی ٹیمپرمنٹ، جو سیکولر ہے، جو فارورڈ لکنگ ہے، وہ زبان ایک باؤنڈر میں آ گئی۔ اب چونکہ وہ پڑھائی نہیں جاتی تو وہ اس کی جو لپی ہے، اس کی جو اسکرپٹ ہے، وہ پڑھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ زبان ہے کمال کی خوبصورت اور اس میں بہت گن ہیں، تو وہ اس سے محبت کرنے والے پڑھ رہے ہیں۔ تو آج آپ دیکھیے کہ دیوناگری میں جو اردو پوئٹری چھپتی ہے، اردو لٹریچر چھپتا ہے، وہ بے پناہ بکتا ہے۔
شاعر اور ڈرامہ نویس شمیم حنفی کہتے ہیں کہ تقسیم ہند کے بعد اردو سیاست کا شکار ہو گئی ہے۔
مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہر چیز پست اور ذلیل ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ اندرجیت کا ہے۔ اس نے کہا تھا ہر چیز ذلیل ہو جاتی ہے جب سیاست اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ تو اردو کے ساتھ بھی معاملہ یہی پیش آیا کہ اردو سیاست کا شکار ہو گئی۔ اردو کو پاکستان بننے سے، اور اردو کو کہنا چاہیے کہ ایک قوم سے وابستہ کر دیا گیا۔ واقعہ ایک اردو مسلمانوں کی زبان صرف نہیں ہے، واقعہ یہ ہے کہ اردو ایک مشترکہ کلچر کی، ایک روادارانہ کلچر کی یادگار ہے۔
لیکن جشن ریختہ کوئی روایتی محفل نہیں، اور یہاں آنے والے زبان کے صرف روایتی شہدائی نہیں، تین روزہ تقریبات میں بڑی تعداد میں نوجوان بھی نظر آئے۔
بڑا نیا نیا میرا انٹرسٹ پیدا ہوا ہے اردو لینگویج میں، پرانی کوئی اتنی میری نالج ہے رہی نہیں کبھی، تو کافی اچھی لینگویج ہے، کافی تہذیب والی لینگویج ہے، کافی کم شبدوں میں ایک شبد کے اکارڈنگلی کافی زیادہ کہنے والی لینگویج ہے، کافی زیادہ ایکسپریسو لینگویج ہے، تو مجھے کافی اچھا نیا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اندر۔
اردو ایک ایسی زبان ہے جو آپ کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے، بہت کھینچتی ہے اپنی طرف، اور اس کی جو گہرائیاں ہیں شبدوں کی، وہ شاید کسی اور زبان میں نہیں ملتی ہیں۔
باہر ایک مس کنسیپشن ہے کہ اردو جو ہے پرانی لینگویج ہے، بڑے لوگ زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم جیسے نوجوان بھی کافی انٹرسٹڈ ہیں آج کل اس لینگویج پر۔
یہی ریختہ کا پیغام ہے، منزل دور ہے اور راستہ دشوار گزار، لیکن آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور ان میں بھی وہی ایک لمحہ جس میں دو بولتی آنکھیں چائے کی پیالی سے جب اٹھیں تو دل میں ڈوبیں، ڈوب کے دل میں کہیں آج تم کچھ نہ کہو، آج میں کچھ نہ کہوں، بس یوں ہی بیٹھے رہیں ہاتھ میں ہاتھ لیے، غم کی سوغات لیے، گرمی جذبات لیے، کون جانے کہ اسی لمحے میں دور پربت پہ کہیں برف پگھلنے ہی لگے۔
غزل بھی، کہانی بھی، قوالی بھی، لوکوکتیاں بھی، سارا کا سارا ادبی سولہ سنہار جشن ریختہ میں چلا آیا۔ دلی کے اس جشن میں نوجوان بھی آئے تھے۔ سہیل حلیم کی تھی یہ رپورٹ۔ سربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر غزل فرحید، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے ایوا مسریا۔ حزب معمول میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. سیربین سننے کا بہت بہت شکریہ. آخر میں حزب معمول خاص خاص خبروں کی باری ہے اور کہیں بتانا ضروری ہے خبروں کا میدان آج شمالہ خان نے سنبھالا ہے.
پاکستان کی وزارت خارجہ نے سعودی عرب کی مسلح افواج کے زیر کمان 20 اسلامی ملکوں کی افواج کی مشترکہ فوجی مشقوں میں پاکستانی افواج کی شمولیت کی تصدیق کی ہے. روس نے شام میں اسپتالوں پر بمباری کے واقعے کے بعد ترکی کی جانب سے اس پر لگائے جانے والے جنگی جرائم کے الزامات کی تردید کی ہے. اقوام متحدہ کے پہلے عرب سیکرٹری جنرل بطرس غالی 93 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. پاکستان میں ایک فوجی عدالت نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیے جانے والے ایک بھارتی شہری حامد نہال انصاری کو 3 سال قید کی سزا سنائی ہے. بنگلہ دیش حکومت ڈھاکہ میں پولیس نے ایک پبلشر شمس الزوہا مانک کو ان الزامات کے بعد گرفتار کر لیا ہے کہ ان کی کمپنی نے اسلام کے بارے میں ایک نازیبہ کتاب شائع کی ہے. یوکرین کے وزیر اعظم آرسینی یاتسینکو پر دباؤ ہے کہ وہ استعفی دیں. صدر پوروشینکو بھی ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.